بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر، قال حدثنا وكيع عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. امام مسلم رحمة الله عليه اپنے استاد ابو بکر ابن ابی شیبہ اور زہیر ابن حرب سے بیان کرتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے استاد وقی سے بیان کرتے ہیں، اور وقی معاویہ بن ابی مزرد سے بیان کرتے ہیں، اور معاویہ بن ابی مزرد یزید بن رومان سے بیان کرتے ہیں، یزید بن رومان عروہ اور عروہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الرحم معلقة بالعرش، تقول: رشتہ داری رحم یہ اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور یہ آواز لگا رہی ہے. من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ، جس نے مجھے ملایا اللہ تعالیٰ اسے ملا دے گا، اور جو مجھے کاٹے گا اللہ ذوالجلال بھی اسے کاٹ دے گا. یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس کی راویہ ہے، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے بارے میں امت کو رغبت دلائی ہے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور صلہ رحمی کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے. من وصلنی وصلہ اللہ، رشتہ داری صلہ رحمی ایک پرندے کی شکل میں اللہ ذوالجلال کے عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے: من وصلنی وصلہ اللہ، جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، ان کے ساتھ احسان کرے گا، ان کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرے گا، وصلہ اللہ، اللہ ذوالجلال اس کے بدلے اس کو اپنی رحمت سے نوازیں گے، اس پر اپنے احسانات اور انعامات کی بارش کریں گے. ومن قطعنی قطعہ اللہ، اور جس نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا، حسن سلوک نہ کیا، قطعہ اللہ، تو اللہ ذوالجلال بھی اس سے تعلق توڑ دیں گے، اپنی رحمت کو توڑ دیں گے، اپنی رحمت کا سلسلہ جاری نہیں رکھیں گے، احسانات اور انعامات کو روک لیں گے. اس حدیث کی راویہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے، یہ وہی مومنوں کی ماں ہیں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے، 9 سال اپنے والد کے پاس انہوں نے تربیت حاصل کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور 9 سال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انہیں نصیب ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے اور آ کے کہنے لگے: یا عائش، ھذا جبریل یقرئک السلام، اے عائشہ، جبریل امین کا ورود مسعود ہوا ہے اور جبریل امین تجھے سلام کہہ رہے ہیں۔ اس قدر یہ عظیم عورت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ منافقوں نے الزام لگایا، تہمت لگائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، قرآن مجید کا نزول ہوا تو آپ نے فرمایا، ابشری یا عائشہ، عائشہ تم خوش ہو جاؤ، اما اللہ فقد برأک، تیرے رب نے تجھے اس الزام سے بری کر دیا ہے اور قرآن اتار دیا ہے، اور ایسی برات نازل کی ہے جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ تو اللہ عز و جلال نے اس ہستی کو اس قدر پاکیزہ بنایا کہ آج ہر مسلمان اس کی پاکیزگی کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ آیات جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طہارت و پاکیزگی پہ اتری کہ کوئی عیب نہیں، جب تک ان آیات کی تلاوت نہ کرے تو کوئی اپنے آپ کو حافظ قرآن کہلانے کا مستحق نہیں بنتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ زوجتی فی الجنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ جنت میں بھی میری بیوی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کمل من الرجال کثیر، مردوں میں تو بہت سارے لوگ کامل ہوئے، ولم یکمل من النساء الا آسیہ امرأة فرعون ومریم بنت عمران وان فضل عائشہ على النساء کفضل السرید على سائر الطعام، لیکن عورتوں میں اللہ نے کمال دیا ہے کسی کو، وہ آسیہ امرأة فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور مریم بنت عمران علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور عورتوں پر اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس قدر فضیلت سے نوازا ہے جس طرح عربوں کے ہاں کھانوں میں سرید کی فضیلت واضح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، یا ام سلمہ، اے ام سلمہ، لا تؤذینی فی عائشہ، عائشہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرو، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْوَحِي وَأَنَ فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِّنْكُنْ غَيْرَهَا۔ واحد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ عز و جلال کی طرف سے وحی اترتی تھی اور میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہی بستر میں ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بھی فرمایا، جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ان سے گزارش کی کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما أسرت وما أعلنت، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما، ظاہری بھی اور خفیہ بھی۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے لیے بھی مانگا کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جب انہوں نے کوئی بات کی اپنے ہی والد گرامی کے ساتھ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے بھی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، اما ترضین ان تکونی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، عائشہ تمہیں اس بات کی خوشی نہیں کہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو اور جنت میں بھی میری بیوی ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط
جب بھی صحابہ کرام کو کسی حدیث میں کوئی بھی اشکال ہوا، اس کی وضاحت کے لیے انہوں نے رجوع کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف۔ فسأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الا وجدنا عندها منه علما، جب بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رجوع کیا تو اس حدیث کا صحیح علم، اس کی صحیح وضاحت صحابہ کرام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی سنی اور حاصل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ عائشہ سے کہنے لگے، اے مومنوں کی ماں، ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں بیوی ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، لیکن کوئی ایسا شعر جس میں حکمت و دنائی ہوتی وہ بھی آپ کو آتا ہے؟ کوئی ایسی حدیث جس میں کوئی اشکال ہو آپ کی طرف ہی صحابہ رجوع کرتے ہیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں؟ یہ بتائیے، یہ طب کے بارے میں، انسانی صحت کے بارے میں جو راز ہیں، ان کے بارے میں آپ نے یہ علم کہاں سے لیا؟ یہ حدیث کا علم تو سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سیکھا اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا، لیکن انسانی صحت کے بارے میں جو اس قدر معلومات آپ کے پاس ہیں، یہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسقم فی آخر عمری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر کے آخری حصے میں بیمار ہوئے، فکانت تقدم علیہ وفود العرب، تو مختلف عرب کے لوگ آپ کی عیادت اور زیارت کے لیے آیا کرتے، من کل وجہ، مختلف علاقوں سے، فتنعت له الانعات وکنت اعالجها له فمن ثم، تو کتنے ایسے لوگ بھی آتے جو اس زمانے کے معروف طبیب ہوتے، اور کچھ ایسے تجربہ کار بھی لوگ آتے جو جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے یا آپ کی خدمت میں پیش کرتے، میں اس کو سیکھ بھی لیا کرتی اور اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج بھی کیا کرتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن سے 2210 روایتیں ہم تک پہنچی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں 147 روایتیں موجود ہیں، جو صحیح بخاری میں بھی ہیں اور صحیح مسلم میں بھی ہیں، اور 54 ایسی حدیثیں ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں، اور 69 ایسی حدیثیں ہیں جو صرف صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا رمضان المبارک کی 27 رات کو یہ فوت ہوئیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وتر پڑھانے کے بعد ان کا جنازہ پڑھایا۔ اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مهم مسئلوں کے متعلق امت کو خبردار کیا ہے، ایک صلہ رحمی اور ایک قطع رحمی، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنا اور رشتہ داروں سے برا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنے کے نتائج سے بھی آگاہ کیا اور برا سلوک کرنے کے نتائج سے بھی آگاہ کیا۔ تو آج انشاءاللہ ہم صرف ایک پہلو کو بیان کریں گے کہ صلہ رحمی کیا ہوتی ہے، اور صلہ رحمی کیسے کی جا سکتی ہے، اور صلہ رحمی کی اقسام کیا ہیں، اور صلہ رحمی کرنے سے دنیا اور آخرت میں کن کن ثمرات کا انسان مستحق بنتا ہے، اور کون سے ایسے وسائل ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے صلہ رحمی کرنے کے لیے۔ تو آئیے سب سے پہلے، صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ یہ دو لفظوں کا مرکب ہے، صلہ اور اسی طرح الرحم، صلۃ الرحم، عربی زبان میں کہا جاتا ہے وصل یصل وصلا، جس کا مطلب ہے جوڑنا، تعلق رکھنا، نیکی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشگی کا سلوک کرنا. عربی زبان میں ایک لفظ بولا جاتا ہے الوصلو والوصلو. انسان کے 360 عضو اور جوڑ ہیں. رشتہ دار آپس میں ایک ایک اکائی جب آپس میں محبت، احترام اور عزت کے ساتھ کسی کو ملتے ہیں تو جس طرح جسم 360 جوڑوں کا ایک مرکب ہے، ایک خوبصورت معاشرہ بھی اس وقت ترتیب پاتا ہے جب تمام رشتہ دار محبت، عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں. الوصلہ، دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک سے دوسری جگہ آپ لائٹ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ وصلہ استعمال کرتے ہیں. وہ رونق، وہ خوشی، وہ عزت، وہ خیر و برکت جو خاندان میں کسی انسان کو اللہ نے عطا کی ہے، اگر وہ اللہ عز و جلال کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ کے رسول کی سنت سمجھتے ہوئے اس خیر و برکت کے کچھ حصے اپنے دیگر رشتہ داروں تک پہنچانا چاہے تو یہ رونقی اور یہ خوشیاں ان تک بھی پہنچ سکتی ہیں، جس سے اس کا تو معیار اللہ کے ہاں بلند ہوگا ہی ہوگا، معاشرے کے اندر بھی رونقی عام ہو جائیں گی. الرحم، عربی زبان میں رحم کی دو قسمیں ہیں، الرحم المحرم، الرحم الغیر محرم. رحم کے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں، والدہ، بہن، اسی طرح باپ، اسی طرح بھائی، اسی طرح خالہ، اسی طرح مامو، وہ محرم رشتے جس سے عورت پردہ نہیں کرتی، ان کا اللہ عز و جلال نے الگ حکم بتایا ہے. اور وہ رشتے دار جن سے شادی ہو سکتی ہے ان کا حکم الگ سے بیان کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اس کی تعریف یہ ہوگی، الاحسان الی الاقارب بالقول والفعل. رشتے داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، قولی اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، سواء كان ذلك بالمال، خواہ احسان مال خرچ کرنے کی صورت میں ہو، او زیارہ یا رشتہ داروں کی زیارت کرنے کی صورت میں ہو، او السلام یا رشتہ داروں کو کم از کم سلام کہنے کی صورت میں ہو، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں بلوا ارحامکم ولو بالسلام، اپنے رشتہ داری کو تازہ اور زندہ رکھا کرو، خواہ تم انہیں سلام ہی کہو. اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے صلہ رحمی کا معنی یہ ہے الاحسان الی الاقربین، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، من ذوی النسب والاصہار، وہ رشتہ دار وہ نسبتی ہوں، خونی رشتہ دار ہوں یا مصاہرت کے رشتہ دار ہوں جس کو سسرالی رشتہ دار کہتے ہیں، والتعطف علیہم، صرف احسان ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ عاطفیت اور محبت کے پہلوؤں کو غالب کرنا، والرفق بہم، اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، والرعایت لأحوالہم، اور ان کے حال احوال کی رعایت کرنا، وَكَذَلِكَ إِن بَعُدُوا وَأَسَاءُوا، رشتہ دار آپ سے دور بھی جاتے ہیں وہ برائی بھی کرتے ہیں، آپ کو نیکی کرنا، احسان کرنا، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ ان کے احوال کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ آپ کے لیے شریعت کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس صلہ رحمی کا حکم دیا ہے اس کا معنی یہ بھی ہے مشارکت القرابہ فی الخیرات، نیکی کے ہر کام میں اپنے رشتہ داروں کو شریک کرنا. اور امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر ایک کو جو اللہ عز و جلال نے نعمت عطا کی ہے، وہ مال کی ہو، وہ منصب اور عہدے کی ہو یا کوئی بھی ایسی نعمت، ان نعمتوں کی روشنی میں رشتہ داروں کو نفع دینا، ان کو فائدہ دینا، ان کے لیے خیر کے راستے کھولنا اور ان کی عزت کا خیال کرنا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھنا اور ان کی غمی میں شریک ہونا، یہ صلہ رحمی کے وہ زاویے ہیں جس کا حکم شریعت نے دیا ہے۔ سفارینی بیان کرتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مفہوم یہ بھی ہے جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، موالاتہم و محبتہم اکثر من غیرہم، معاشرے کے عام لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کی جائے، معاشرے کے عام لوگوں سے زیادہ ان کے ساتھ مودت کا اظہار کیا جائے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ خونی تعلق بھی ہے جہاں اسلامی تعلق ہے۔ وتأكيد المبادرة إلى صلحهم عند عداوتهم، اگر ان کے اندر کوئی ایسا نقاش، کوئی جھگڑا ہو جائے تو عام معاشرے سے بڑھ کے ان کی صلح کروانے میں سبقت کی جائے۔ والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس، اگر رشتہ داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بقیہ لوگوں سے سبقت حاصل کی جائے۔ والاسراع الى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم، اور اگر انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کی جگہ آپ ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صلہ رحمی کا حکم دیا ہے ان میں یہ پہلو بھی آتا ہے، وَتَقْدِيمُهُمْ فِي إِجَابَةِ دَعَوَاتِهِمْ، آپ کو دو سے تین معاشرے کے افراد کی طرف سے دعوت آئی ہے، آپ میرے پاس تشریف لائیں، ایک دعوت آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار نے دی ہے تو اس کی دعوت کو بقیہ دعوتوں پہ مقدم کیا جائے۔ وَالتَّوَاضُعُ مَعَهُمْ فِي غِنَاهُ وَفَقْرِهِمْ، عام لوگوں کے ساتھ بھی تواضع اختیار کرنا، اس بات کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن ان سے بڑھ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تواضع اور عز و انکساری کو اختیار کیا جائے۔ وَنُصْحِهِمْ فِي كُلِّ شُؤُونِهِمْ وَالْبَدَاءَةُ بِهِمْ فِي الدَّعْوَةِ، عام لوگوں کو نصیحت کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، یہ بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن نصیحت اور خیر خواہی میں ان کو عام لوگوں سے مقدم کرنا، یہ صلہ رحمی کے ایک زاویہ ہے۔ عام لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اس دعوت میں بھی قریبی رشتہ داروں کو مقدم کرنا۔ وَالضِّيَافَةُ قَبْلَ غَيْرِهِمْ وَإِيثَارِهِمْ فِي الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ وَالْإِحْسَانِ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، اگر آپ نے تحفہ دینا ہے، آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ایثار اور قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو عام مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ ساری چیزیں کرنے کا حکم ہے، لیکن مقدم کیا جائے صدقے میں بھی، تحفے میں بھی، ایثار اور قربانی میں بھی، تو رشتہ داروں کو کیا جائے۔ یہی وجہ ہے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتفقت الملہ، ملت اسلامیہ کے اس بات پر اتفاق ہے، ان صلۃ الرحم واجبہ، کہ صلہ رحمی ہر مسلمان پر واجب ہے، وان قطیعتہا محرمہ، اور قطع رحمی حرام ہے۔ کون سی صلہ رحمی اور اس کی اقسام کیا ہے؟ صلہ رحمی کی بنیادی طور پہ چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، الرحم الواجب صلتها ويحرم ان تقطع، ایسے رشتہ دار جن سے صلہ رحمی کرنا واجب ہے اور ان سے تعلق توڑنا حرام ہے، ان سے قطع تعلق، ان سے قطع رحمی کرنا حرام ہے، ہر وہ رشتہ، ہر وہ تعلق جو والد اور والدہ سے شروع ہو کے ان کے بڑوں تک جاتا ہے، والدہ کے بہن بھائی
اور والدہ کے والدین، اس طرح باپ کے بہن بھائی اور باپ کے والدین، یہ وہ رشتے ہیں جن میں ادنا بھی سستی اور ادنا بھی انسان کی تکاثری شریعت نے برداشت نہیں کی. یہ واجب ہے، اور ان سے معمولی سا بھی برا سلوک کرنا یہ حرمت کے دائرے میں لے جاتا ہے. دوسرا رشتہ، الرحم المستحب صلتها ويكره ان تقطع، وہ رشتہ دار جن سے صلہ رحمی کرنا اس سے کم درجے کا ہے، جس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن ان سے بھی قطع تعلق کرنا جائز نہیں، اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. یہ وہ رشتہ دار ہیں، مثال کے طور پہ انسان کے والد کے بھائی کی اولاد، انسان کی والدہ کی بہن بھائی کی اولاد، ان کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنا اور ان کے ساتھ بھی خیر خائی کرنا یہ ایک اسلامی حکم ہے، لیکن یہ اس درجے کا نہیں جو بڑوں کا درجہ شریعت نے بیان کیا ہے. تیسرا رشتہ، صلۃ الرحم الفاسق، یہاں آ کے معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں. ایک شخص اس لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، بس وہ تو برا انسان ہے، لیکن اس کو بھی شریعت کے تناظر میں سمجھنا ضروری ہے. رشتہ دار ہے لیکن فاسق ہے، فاجر ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ ایسا انسان جو اللہ کی اطاعت سے نکل جائے. کیسے نکل جائے؟ بارتکاب کبیرہ، وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، یا صغیرہ گناہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے اور فخر کرتا ہے. تو صغیرہ گناہ بھی اگر بار بار کیے جائیں اور اس پہ فخر کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتے ہیں. جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لا صغیرۃ مع الاصرار، صغیرہ گناہ بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا، وہ کبیرہ بن جاتا. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہ بھی انسان سے ہو جائے اور وہ استغفار کر لے تو کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، اللہ اسے بھی معاف کر دیتے. تو فاسق رشتہ دار، فاجر رشتہ دار جو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے، مرتکب ہے، اس کی بھی دو صورتیں. وہ رشتہ دار فاسق بھی ہے، کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود کھاتا ہے، یتیموں کا مال کھاتا ہے، جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، اس طرح کے گناہ اور بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں کے ساتھ ساتھ مجاہر فسق ہے. مجاہر فسق سے مراد اعلانیہ یہ گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو اپنی قوت کے ساتھ بتاتا بھی ہے کہ میں کرتا ہوں، کوئی ہے تو مجھے کوئی روک کے دکھائے. اس انداز کا انسان اگر رشتہ دار ہے تو شریعت نے اس میں حکم کیا دیا ہے، ایسا انسان لا یجامل فی ذلک بل یحجر ویقطع، ایسے انسان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، دلائل پیش کیے جائے، حجت قائم کی جائے، نہیں باز آتا اس سے تعلق توڑ لینا، اس سے کنارہ کر لینا، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، کبیرہ گناہ وہ کرتا ہے لیکن مجاہر فسق نہیں، اعلانیہ نہیں کرتا، نہ ہی اس کی دعوت دیتا ہے، تو ایسے انسان کے ساتھ تعلق نہیں توڑا جائے گا، اس کے سامنے دعوت کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا اور اسے کسی بھی طریقے سے اس گناہ کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، جیسا کہ مجاہر فسق کے لیے بھی کوشش کی گئی، اس کو سمجھایا گیا، اسے یہ حکم بتایا گیا اور اس پہ حجت قائم کی گئی اور اسے کہا گیا کہ اگر تم نے یہ برائی نہ چھوڑی تو پھر تمہارا اور ہمارا راستہ جدا ہو جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور آ کے کہتی ہیں ان امی مشرکہ،
افعصلها،
میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس سے صلہ رحمی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلیہا، تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو.
کیوں اس بات کا حکم دیا؟
کہ وہ اسلام کی طرف اگر راغب ہے تو تمہارے اچھے برتاؤ، تمہارے حسن سلوک، تمہاری صلہ رحمی کی وجہ سے اسلام کی اس رغبت کو اللہ عز و جلال اس کے اور محبوب بنا دیں گے اور اسلام کی نعمت کو حاصل کر پائے گی.
چوتھی رشتہ داری یا تعلق، صلۃ الرحم الکافر، ہے رشتہ دار
لیکن کافر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب کافر تھا، سب سے پہلے دشمنی اسی نے کی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلا کے دعوت دی تھی قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تو سب سے پہلے چچا یہ کہنے لگا تب لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، الہذا جمعتنا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا؟ تو اللہ عز و جلال نے سورت نازل کر دی تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے تو ابو لہب کے ٹوٹے، وتب اور برباد ہو جائے. اس نے محمد مصطفیٰ کو یہ کہا ہے کہ ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہاتھ اس کے ٹوٹے اور یہ برباد ہو جائے. اور کس قدر وعیدیں سنائی اس سورت کے اندر، ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا مال اسے نفع نہیں دے گا، جو اس نے کمائی کی ہے وہ اسے نفع نہیں دے گی. وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد، اس کی بیوی کے بارے میں بھی اللہ عز و جلال نے یہ کہہ دیا، یہ کس طرح لکڑیاں اٹھانے والی ہے، آگ لگانے والی ہے معاشرے میں، کیونکہ وہ اللہ کے رسول کو برا کہتی تھی، وہ محمد کی بجائے مزمم کہا کرتی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی ہے تعریف کیا گیا، مزمم کا مطلب ہے اس کی مذمت کی گئی ہے. تو اللہ عز و جلال نے اس کے بارے میں بھی فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں بھی ایسی رسی ڈال کے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی. تو ایسا رشتہ دار اگر کافر ہے لیکن خونی رشتہ ہے، اس کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کی جائے؟ وہاں بھی دو چیزوں کو دیکھا جائے گا، ہے کافر لیکن کافر اور مسلمان کی جو نفرت ہے وہ آپ سے لڑائی نہیں کرتا، آپ کے قتل کے در پہ نہیں، تو ان کے ساتھ بھی تعلق رکھا جائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے یہ حکم دیا سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 8،
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين.
اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی، تمہارے دین میں وہ تم سے جھگڑا نہیں کرتے، نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تم ان کے ساتھ نیکی کرو اور انصاف کے پہلو کو سامنے رکھو. اور اللہ عز و جلال انصاف کے پہلو کو سامنے رکھنے والوں کو پسند کرتے. لیکن اگر وہ کافر ہے اور اسی طرح ہی دشمنی رکھتا ہے جس طرح ایک کافر مسلمان سے دشمنی رکھتا ہے، تو اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جائے گا، سوائے ایک تعلق کے جو عام کافروں کے لیے بھی ہے، دعوت کا دروازہ کھلا ہے، دین کی بات پہنچانا، دین کی عظمت ان کے سامنے بیان کرنا اور اسلام کے محاسن کو ان کے سامنے پیش کرنا، یہ عام کافروں کے سامنے بھی پیش کرنے کا حکم ہے، تو ان کے سامنے بھی پیش کیا جائے گا۔
اس معمولی سی تقسیم کے بعد یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا کس کو کہتے ہیں، الواصل کون ہے، المکافی بدلہ دینے والا کون ہے، القاطع قطع رحمی کرنے والا کون ہے۔ یہاں بھی آ کے معاشرے کے اندر کچھ بگاڑ آتا ہے۔ ایک شخص اگر مجھے کوئی تحفہ دیتا ہے تو میں بھی تحفہ دے دیتا ہوں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ صلہ رحمی کا دائرہ کیا ہے، اس کے عناصر کیا ہے۔ الواصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیفائن کیا ہے، صحیح بخاری 5991۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی کو اس کے نیکی کے کام کا بدلہ دیتا ہے، ولیکن الواصل، صلہ رحمی کرنے والا تو وہ ہوتا ہے، الذی اذا قطعت رحمہ وصلہا، کہ اگر دوسرا رشتہ دار اس کے تعلق کو توڑ رہا ہے اور یہ جوڑ رہا ہو، اس کو کہیں گے یہ صلہ رحمی کر رہا ہے، اور اگر وہ نیکی کا کام اور نیکی کا رویہ اور نیکی کے پہلو آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہے اور آپ بھی کر رہے ہیں، یہ تو بدلہ ہوا، اس کو واصل تو نہیں کہیں گے، یہ تو مکافی ہوگا۔ تو ضابطہ اور قانون یہ نکلا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اور یک طرفہ اس امید سے نہیں کرتا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا، وہ اس لیے کرتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے اپنے رب کا تقرب چاہیے، مجھے اس کے حکم کی تعمیل چاہیے۔ لیکن اگر وہ اس لیے کر رہا ہے کہ آج میں اسے تحفہ دوں گا تو کل کو مجھے بھی تحفہ دے گا، آج میں اس کے گھر میں کوئی چیز بھیجوں گا تو وہ بھی تو میرے گھر میں بھیجے گا، یا اس نے تمہارے گھر میں بھیج دیا کچھ، اس کے مقابلے میں آپ اس کے گھر میں کچھ بھیجتے ہیں، تو یہ مکافی ہوگا، جس کو کہتے ہیں بدلہ دینے والا، یہ صلہ رحمی کے معنی میں نہیں ہوگا۔ اگرچہ اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی اجر ہے، لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صلہ رحمی کی عظمت میں کب حاصل کر سکتا ہوں، جب میں بغیر کسی ایسی چاہت کے نیکی کروں گا کہ وہ میرے ساتھ کرے یا نہ کرے، میں نے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرنا ہی کرنا ہے۔ المکافی، ایک ہوتا ہے صلہ رحمی کرنے والا، ایک ہوتا ہے بدلہ دینے والا۔ بدلہ دینے والا وہ ہے، وہ آپ کو ملنے آیا ہے تو آپ بھی ملنے چلے جائیں، وہ آپ کے گھر میں کوئی چیز بھیج رہا ہے تو آپ بھی بھیج دیں، وہ آپ کے ساتھ خیر خائی کر رہا ہے تو آپ بھی کر رہے ہیں، یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، آپ نے ملنا ہے، وہ آپ کے گھر آتا ہے یا نہیں آتا، آپ نے اس کی زیارت کرنے جانا ہے، وہ آپ پہ خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ نے اللہ کا تقرب لینے کے لیے خرچ کرنا ہے، وہ آپ کی رعایت کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ نے اس کے حالات کی رعایت کرنی ہے، اس کی خوشی اور غمی کو دیکھنا ہے، وہ دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اگر دونوں طرف سے ہو رہا ہے تو اس کو مکافی کہیں گے، اس کو صلہ رحمی نہیں کہیں۔ القاطع، یہ تیسرا درجہ ہے، ایک انسان اللہ کا تقرب لینے کے لیے بھی یہ کام نہیں کرتا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی نہیں دیتا، اور یہ سارے حقوق سلب کر لیتا ہے، ان کی رعایت نہیں کرتا، تو ایسے شخص کو کہا جائے گا یہ قطع رحمی کرنے والا ہے، جس کی تفصیل اور جس کے مسائل انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کریں گے۔ صلہ رحمی کے وسائل کیا ہیں، کیسے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ صلہ رحمی کے بنیادی طور پہ آج کل کے دور کو دیکھا جائے تو چار قسم کے وسائل بہت مہم ہیں۔ نمبر ایک، افعال کے ساتھ صلہ رحمی۔ نمبر دو، اقوال کے ساتھ صلہ رحمی۔ نمبر تین، مال کے ساتھ صلہ رحمی۔ اور نمبر چار، آج کل جو اللہ عزوجل جلال نے نعمتیں دے رکھی ہیں، وسائل دے رکھے ہیں، جس سے بہت دور بیٹھے رشتہ داروں سے بھی آپ نیکی کی بات کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ خیر خائی کر سکتے ہیں، ان ٹولز اور اپلیکیشنز کے ذریعے آپ صلہ رحمی کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ ہم کس طرح افعال کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ کون سے ایسے کام کریں جو صلہ رحمی میں آئے گا؟ سب سے پہلا کام، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنے، ان کے پاس جانا، زیارت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو عام لوگوں کے بارے میں بھی فرمایا، قیامت کا دن ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کسی کو ملنے جاتا ہے، اللہ عز و جلال فرمائیں گے، وجبت محبتی للمتزاورین فیہ، آج میری محبت واجب ہے اس شخص پر جس نے میری وجہ سے کسی کی زیارت کی، للمتحابین فیہ، میرے لیے اس نے آپس میں محبت کی، والمتجالسین فیہ، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، والمتبازلین فیہ، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ تو عام لوگوں کے بارے میں اتنی بڑی بات ہے، تو جو رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملات پیش کرے گا اس کا تو اور درجہ بلند ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جب اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرنے اس کے گھر گیا، اور کیسا گھر؟ ایک بستی میں گیا، اللہ عز و جلال نے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو بھیج دیا، فارصد اللہ ملکا علی مدرجتی، اللہ عز و جلال نے اس فرشتے کو بھیجا اور فرشتے نے جا کے کچھ سوال کیے، الی این ترید، کہاں جا رہے ہو؟ قال ارید اخلی فی ہذہ القریہ، اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے اور میں اسے ملنے جا رہا ہوں، قال وهل لك من نعمت تربها علی، کچھ لینا دینا ہے؟ قال لا، لینا دینا تو نہیں، غیر انی احببته فی اللہ، میں تو اللہ کے لیے اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتہ جو سائل بن کے یہ سوال کر رہا تھا، فوراً وہ مخبر بن گیا، اس نے خبر دی ایک، اور وہ فرشتہ کہنے لگا، فإنی رسول اللہ الیک، میں اللہ کی طرف سے ایک پیغام لانے والا فرشتہ ہوں، اور پیغام کیا ہے؟ بأن اللہ قد احبك فیما احببته فیہ، جس طرح تم اللہ عز و جلال کی محبت کی وجہ سے، اس کو راضی کرنے کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہو، تیرے رب کا پیغام یہ ہے کہ تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان رشتہ داروں کے ساتھ زیارات کا تبادلہ کرے، ان کے پاس جائے اور ان کو اپنے پاس بلائے۔ امام نووی رحمت اللہ علیہ اس لیے فرماتے ہیں، فتارة تكون بالمال وتارة بالخدمة وتارة بالزیارة وتارة بالسلام۔ صلہ رحمی بسا اوقات مال خرچ کرنے سے مضبوط ہوتی ہے، بسا اوقات رشتہ داروں کی خدمت کرنے سے مضبوط ہوتی ہے، بس اوقات ان کے پاس جانا اور ان کو اپنے پاس بلانے سے مضبوط ہوتی ہے، اور بس اوقات ہر وقت ان پہ سلامتی کی دعا کرنا اور ان کو سلام کہنے سے مضبوط ہوتی ہے۔ دمیاتی بیان کرتے ہیں، صلہ رحمی جس طرح مال کے ساتھ، جس طرح ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے ساتھ ہوتی ہے، اسی طرح ملنے ملانے کے وہ تمام احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو دیے ہیں، ان کا سب سے پہلا تصرف
رشتہ داروں کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کو بار بار ملا جائے اور ان کو اپنے پاس بلایا جائے تاکہ اس حکم کی تعمیل میں کوئی چیز باقی نہ رہے۔ الصلۃ بإجابۃ الدعوۃ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ دعوت دیتے ہیں تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، یہ ویسے بھی ایک مسلمان کے مسلمان پر بنیادی حقوق میں سے ایک حق ہے، اجابت الدعوۃ، کہ جب کوئی مسلمان دعوت دیتا ہے اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن اگر رشتہ دار کو دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا یہ بقیہ دعوتوں پہ مقدم کرنا چاہیے۔ الصلہ بعیادت المریض، آپ تیسرا پہلو یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، عام مسلمان کی عیادت کرنا، بیمار پرسی کرنا، اس کا حکم ہے۔ اور حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ جو انسان صبح کے وقت کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، صلی علیہ سبعون الف ملک، 70,000 فرشتے اس کی برکت اور بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، حتی یمسی، جب تک شام نہیں ہو جاتی۔ اور اگر شام کو بھی وہ جائے تو 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، حتی یصبح، جب تک صبح نہیں ہو جاتی۔ تو عام مسلمان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنے سے اس قدر عظیم نعمتوں کے انسان مستحق بنتا ہے، تو یہ پہلو رشتہ داروں کے لیے زیادہ کرنا چاہیے۔
الصلۃ باتباع الجنازہ، عام مسلمان فوت ہو
تو اس کا جنازہ پڑھنا، ایک احد پہاڑ جتنی نیکیوں کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ اور اگر اس کو دفنا کے آئے، دو احد پہاڑ جتنی نیکیاں اس سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو اس پہلو کو کبھی بھی نظر انداز نہ کرے۔ رشتہ داروں میں اگر کوئی اللہ کے پاس چلا جائے تو اس رشتہ داری کا پاس کرتے ہوئے اسے اس جنازے میں شرکت کرنی چاہیے، اور اس شرکت کا سبب ایک اللہ کی رضا ہے۔ شرکت کا سبب احد پہاڑ جتنی نیکیاں اکٹھی کرنی ہیں، اور شرکت کا سبب یہ رشتہ داری کا حق ہے، اس سے پہلے مسلمان ہونے کا حق۔
الصلہ بإصلاح ذات البین، جس طرح عام مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے ان کی صلح کروانے کا حکم ہے، اور بہت بڑا درجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ، میرے صحابہ نماز سے، روزے سے اور صدقے سے بھی بڑھ کے میں آپ کو کسی درجے کی خبر نہ دوں۔ کہا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز سے بڑھ کے بھی کوئی درجہ، روزے سے بڑھ کے بھی کوئی درجہ، صدقہ دینے سے بڑھ کے بھی کوئی درجہ ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، قال اصلاح ذات البین، صلح کروانا، یہ نماز روزے اور صدقے سے بھی زیادہ انسان کو اللہ کے ہاں درجے کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اگر یہ عام مسلمانوں کے لیے ہے تو رشتہ داروں کے کسی بھی معمولی سے معمولی جھگڑے، کسی بھی تنازع کو حل کرنے کے لیے، کسی بھی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا، یہ اس کے صلہ رحمی کا ایک بہترین طریقہ ہے۔
الصلہ بالمشارکت فی الافراح والمواسات فی الاحزان،
ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ عملی طور پہ صلہ رحمی کر سکتے ہیں، ان کی خوشیوں میں شرکت کریں اور ان کے غم کے حالات میں ان کے لیے دلاسے کا باعث بنیں، ان کی ڈھارس بندانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، تسلی اور سلوان دینے کے لیے اور خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ان کی خوشیوں میں شریک ہوئیے۔
الصلۃ بالاقوال، آپ کس طرح اپنی بات سے صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟
ہر وقت ان کے حالات کی خبر لینا، پوچھنا، ان کو نیکی کا حکم کرنا، ان کو برائی سے منع کرنا، اور انہیں تعلیم کی طرف اور اللہ ذوالجلال کی طرف بلانا، اور تعلیم اور دعوت ان میں بھی شروع کرنا، ان کو نصیحت کرنا، ان کو صحیح راستے کی نشاندہی کرنا، اور ان کے لیے ہر وقت اچھائی کے جذبات زبان پہ لانا، اور ان کے لیے خصوصاً دعائیں کرنا. دعوة المرء المسلم بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكل به يقول آمين ولك بمثل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے، بظہر الغیب، وہ سامنے تو نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس قدر یہ بہترین عمل ہے. ادھر یہ دعا شروع کرتا ہے، ادھر اللہ عز و جلال کی طرف سے ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو اس کے پاس آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ آمین. اے اللہ، یہ تیرا بندہ جو دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پہ میں بھی آمین کہتا ہوں، اس کی دعاؤں کو اس کے بھائی کے حق میں قبول فرما لے. وَلَكَ بِمِثْلِ، اور ساتھ یہ کہتا ہے، اے اللہ، یہ جو اپنے بھائی کے بارے میں دعا کر رہا ہے، میں اس پہ بھی آمین کہتا ہوں، اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، تو وہ بھی قبول فرما لے. اگر عام مسلمان کے لیے دعا کرنے کا یہ انعام ہے، تو ایک مسلمان کو اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا، یہ صلہ رحمی کا ایک بہترین طریقہ ہے. ان کی اصلاح کی دعا کرنا، ان کی ہدایت اور خیر کی دعا کرنا، یہ وہ طریقہ ہے جس سے انسان صلہ رحمی کے اس خوبصورت پہلو کو پیش کر سکتا ہے. ان کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملنا، ان کے سامنے تبسم اور مسکراہٹ کا اظہار کرنا، یہ سب قولی طور پہ صلہ رحمی کو مضبوط کرتے نظر آتے ہیں. الصلۃ ببذل المال، تیسرا طریقہ، آپ رشتہ داروں کے ساتھ مالی اعتبار سے صلہ رحمی کیسے کر سکتے ہیں؟ مال اللہ عز و جلال کی نعمت ہے، جو اللہ عز و جلال نے تمہیں عطا کیا ہے. رشتہ داروں میں دیکھیے کون ہے ضرورت مند، ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے، ان کی گھریلو ضروریات اور ان کی دیگر ضروریات اور ان کی تعلیم کی ضروریات، جہاں بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں. قرآن مجید میں بھی اللہ عز و جلال نے اسی بات کا حکم دیا ہے، سورۃ البقرہ 215، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، اے میرے محبوب، ان سے کہہ دو، جو بھی تم نے خرچ کرنا ہے تم والدین پہ خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرو، اور یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرو. تو والدین، ان پہ خرچ کرنا، یہ اللہ عز و جلال کا ایک خصوصی حکم ہے، اور سب سے زیادہ حسن سلوک کے حقدار بھی وہ ہیں، جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں. اسی طرح اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا، اسی طرح اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا. تو کوئی بھی ایسی ضرورت جس کو آپ پورا کر سکتے ہیں رشتہ داروں کی، اس ضرورت کو پورا کرنے سے آپ صلہ رحمی کو مضبوط کر رہے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے ایک بہت بڑا سوال کیا. سوال یہ تھا، علمنی عملا یدخلنی الجنہ، یہ بتائیے کہ میں جنت میں کیسے جا سکتا ہوں، وہ ایک عمل بتا دیجیے. آپ نے یہ سوال سنا اور ساتھ ہی یہ فرمایا، لقد اعرضت المسئلہ، آپ نے تو بہت بڑا سوال کر دیا. اچھا، تم جنت کی بات پوچھ رہے ہو، اچھا ایک کام کرو، فک الرقبہ، گردنیں آزاد کرو. گردن آزاد کرنے کے ایک معنی یہ ہے، کیونکہ غلام ہے اسے آزادی دلا دو. گردن آزاد کرنے کے ایک معنی یہ بھی ہے، کوئی مقروض ہے اور اس کی گردن جو ہے وہ اس وقت قرض میں پھنس چکی ہے، اس کا قرض ادا کر دو. اگر اتنی طاقت نہیں ہے، والفیء علی ذی الرحم، تو تمہیں اپنے رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے اس پہ خرچ کر دو. فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَلِكَ اگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتے, فَأَطْعِمِ الْجَائِعَ تو بھوکے کو کھانا کھلا دو. فَإِلَّمْ تُتِقْ ذَلِكَ اگر کھانا کھلانے کی بھی طاقت نہیں ہے, وَاسْقِ الظَّمْآنَ پیاسے کو پانی پلا دو, تم اس چیز کے بھی مالک نہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو. فَإِلَّمْ تُطِقْ ذَلِكَ اگر تم سمجھتے ہو کہ میں نے برائی سے روکا تو لڑائی ہو جائے گی میری, نیکی کا حکم دیا اور نقصان ہو جائے گا, طاقت ہی نہیں اتنی, حالات ایسے نہیں ہیں. فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ تو پھر اپنی زبان کو بری باتوں سے بچا لو, قیامت کے دن تم جنت کے مستحق بن جاؤ گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مختلف پہلوؤں کو پیش کر دیا, جن تمام پہلوؤں کے ذریعے انسان اس خوبصورت تعلق کو مضبوط کر سکتا ہے. الصلہ بالوسائل الحدیثہ, آج کل اللہ عز وجل نے ایک اور پہلو بھی دے دیا کہ انسان کتنا دور بیٹھا ہوتا ہے, جس طرح آپ کسی کو کال کر سکتے ہیں تو آپ صرف اس نظریے سے بھی کال کر سکتے ہیں, میسج ڈال سکتے ہیں, ای میل ڈال سکتے ہیں کہ میں نے رشتہ داروں کے حال احوال کو پوچھنا ہے اور ان کی کسی ضرورت کا پتہ چلے تو اس کو پورا کرنے کی پلاننگ کرنی ہے. آپ ضرور کسی کو کال کیجئے, کسی کو میسج کیجئے, کوئی حدیث بھیج دیجئے, قرآن کی آیت, کوئی اچھی بات, دعا دے دی اور ان کا حال احوال پوچھ دیا, تو اس انداز سے بھی انسان آج کل رشتہ داری کو مضبوط کرنے کا یہ لاحِ عمل تیار کر سکتا ہے. صلہ رحمی اگر انسان کرتا ہے تو اسلام نے اس کی عظمت کیا بیان کی ہے. سب سے پہلی عظمت, اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے یہ اللہ کے حکموں کی تعمیل کرنے والا ہے. قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں, سورة الرعد آیت نمبر 21,
وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ.
وہ لوگ جو ان تعلقات کو مضبوط کرتے ہیں جن کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے, وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ اور ان کے اندر خوف ہے کہ کل قیامت کو میرا حساب برا نہ ہو, میرا حساب اچھا ہو. اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا,
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ قریب رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو, یہ ان کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھائی کی جائے, اچھائی کا برتاؤ کیا جائے. ہاں مسکینوں کو بھی دو, مسافروں کو بھی دو, یہ بھی حکم ہے, لیکن تمہیں مقدم رشتہ داروں کو کرنا چاہیے.
جہاں یہ اللہ عز وجلال کے حکم کی تعمیل ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتقوا اللہ وصلوا ارحمکم, سلسلہ صحیحہ 869, لوگو اللہ سے ڈر جاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور یہ روایت سلسلہ صحیحہ کی 2166, اوصانی خلیلی بخصال من الخیر,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خیر کی کچھ وصیتیں فرمائیں.
اوصانی
بأن لا أنظر إلى من هو فوقي وأن أنظر إلى من هو دوني.
مجھے یہ وصیت کی
کہ اگر زندگی کو پر سکون بنانا چاہتے ہو تو مالی اعتبار سے جو تجھ سے بلند ہے اس کو نہ دیکھنا بلکہ اس کو دیکھنا جو تم سے کم در ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے اگر پرسکون بنانا چاہتے ہو تو دیکھو دینی اعتبار سے تم سے بلند کون ہے اس کو دیکھو, جو تم سے کم ہے اس کو نہ دیکھو. دوسری وصیت
وَأَوْصَانِ بِحُبِّ الْمَسَّاكِينَ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس بات کی وصیت کی کہ میں مسکینوں سے محبت کروں, وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ, اور ان کی قربت اختیار کروں. تیسری وصیت
وَأَوْصَانِ أَنْ أَصِلَ رَحِمِي وَإِنْ أَدْبَرَتْ,
مجھے اس بات کی وصیت کی کہ میں صلہ رحمی کرتا رہوں خواہ میرے رشتہ دار مجھ سے دور بھاگے.
وَإِنْ أَدْبَرَتْ. چوتھی وصیت وَأَوْصَانِ أَلَّا أَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ,
مجھے یہ وصیت کی کہ میں کبھی بھی صحیح بات کرنے میں خوف محسوس نہ کروں, کوئی میری ملامت کرتا ہے تو ملامت کرتا رہے, میں نے حق بات کہنی ہے.
وَأَوْصَانِ أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرَّا,
مجھے اس بات کی وصیت کی کہ میں حق بات کہوں خواہ کسی کو وہ کڑوی ہی لگے.
وَأَوْصَانِ أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی کہ میں ہر وقت کثرت سے لا حول ولا قوة إلا بالله پڑھتا رہوں, کیونکہ لا حول ولا قوة إلا بالله یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری اس کی فضیلت یہ بیان کی کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے
یہ وہ خوش نصیب ہے جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا ہے.
من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر,
جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے,
فلیکرم ضیفہ,
اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے.
ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فَلْيَصِلْ رَحِمَ,
جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے.
وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا
أَوْ لِيَصْمُتْ, جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے چاہیے یا تو اچھی بات کیا کرے یا خاموش رہا کرے. صحیح بخاری 6018, صحیح مسلم 173.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک دوسری روایت میں یہ بھی فرمایا من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلا يؤذي جاره, جس کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہے اسے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے.
اللہ عز و جلال اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھی فضیلت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنا یہ تو معاشرے میں محبت کو عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. جامع الترمذی کی روایت ہے 1979, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تعلموا من انسابکم,
اپنے نسب نامے سیکھا کرو, ما تصلون به ارحامکم, جن کے ذریعے آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک اور برتاؤ کر سکو.
فإن صلة الرحم, کیونکہ صلہ رحمی
محبت فی الاہل, یہ اہل و عیال میں محبت عام کرنے کا ذریعہ ہے.
مسرات فی المال,
مال میں برکت کا باعث ہے.
منسأة فی الاثر,
اور زندگی لمبی کرنے کا ذریعہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا
احفظوا انسابکم,
یاد کیا کرو اپنے نسب ناموں کو. تصلوا ارحامكم، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. فَإِنَّهُ لَا بُعْدَ بِالرَّحِمْ اِذَا قَرُبَتْ، جب آپ صلہ رحمی کرو گے تو قربتیں ہوں گی، دوریاں دور ہو جائیں گی.
وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَ،
رشتہ دار دور بھی ہوں تو ان کے ساتھ اچھے برتاؤ سے ان کو قریب کیا جا سکتا ہے.
وَلَا قُرْبَ بِهَا اِذَا بَعُدَتْ،
لیکن اگر ان سے قطع تعلق رکھا تو قریب رہنے کے باوجود بھی دوریاں ہی ہوں گی.
وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَ،
وَكُلُّ رَحِمٍ آتِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر رشتہ داری صلہ رحمی قیامت کے دن آئے گی، گواہی دے گی. کس بات کی؟ اِنْ كَانَ وَصَلَهَا وَعَلَيْهِ بِقَطِيعَةِ، اِنْ كَانَ قَطَعَهَا، گواہی اس بات کی دے گی کہ یہ ہے جس نے صلہ رحمی کی وہ اس کا انعام پائے گا، اور یہ ہے جس نے قطع رحمی کی وہ اس کی سزا پائے گا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پانچویں بات بھی سمجھائی، صلہ رحمی کرنے والا اس قدر خوش نصیب ہے، اللہ عز و جلال اس کے مال میں بھی برکت ڈالتے ہیں اور اس کی زندگی کو بھی بابرکت بنا دیتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 5986، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه،
جو شخص اس بات کی تمنا کرتا ہے کہ اس کے مال میں برکت آ جائے اور اس کی زندگی بھی بابرکت بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ دو نیکیاں ایسی ہیں جس سے انسان کو ہر وقت خیر ہی ملتی ہے، اور وہ کون سی نیکیاں ہیں؟
صلۃ الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار،
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا اخلاق اختیار کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا.
یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار،
اس سے گھر بھی آباد رہتے ہیں ہر وقت، اور یزیدان فی الاعمار یہ انسان کی زندگی میں عمر میں برکت کا باعث بن جاتے ہیں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص چاہتا ہے کہ بری موت سے بچ جائے، موت تو ہر ایک کو آنی ہے لیکن کچھ موتیں بہت عبرتناک ہوتی ہیں، بری موت سے بچنے کی تمنا ہے اگر کسی کو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہ وہ شخص صلہ رحمی کرے اور اللہ سے ڈر جائے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سره ان يمد له في عمره ويوسع عليه في رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه،
جس شخص کی یہ تمنا ہے کہ اس کی عمر میں برکت آ جائے، اس کے مال میں برکت آ جائے،
ويدفع عنه ميتة السوء،
اور بری موت کو اللہ اسے دور کر دے، تو اسے دو کام کرنے چاہیے. پہلا کام فلیتق اللہ، اسے اللہ سے ڈر جانا چاہیے. ولیصل رحیمہ، اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، صلہ رحمی کرنی چاہیے.
ساتویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ نے سنی، الرحم معلقۃ بالعرش تقول من وصلنی وصلہ اللہ،
ایک تفصیلی روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں خلق اللہ الخلق، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 5987، صحیح مسلم 2554.
اللہ عز و جلال نے جب کائنات کو بنایا، فلما فرغ منہ،
جب تخلیق سے اللہ عز و جلال فارغ ہوئے،
قامت الرحم،
تو صلہ رحمی یہ بھی اللہ نے بنائی،
فاخذت بحق الرحمن،
تو صلہ رحمی کھڑی ہوئی، اور فقال له، جب وہ کھڑی ہوئی تو اللہ حضر جلال کے حقو مبارک کے پاس آئی. عام طور پہ حقو اس جگہ کو کہتے ہیں، اگر انسان کی بات کرے جہاں وہ چادر باندھتا ہے. لیکن اللہ عز و جلال کی نہ تشبیہ دی جا سکتی ہے، نہ مثال دی جا سکتی ہے، نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. اس کے حالات اس کو ہی علم ہے. اللہ نے کسی کو اس کی حقیقت اور کنا بتائی نہیں. مومن کا کام ایمان لانا ہے، کیونکہ انسان کی عقل اتنا سفر نہیں کر سکتی، اتنی اس کی پرواز ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ عز و جلال کے ان امور کو سمجھ سکے. یہ قیامت کے دن ہی اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا کہ اس نے غیب پر ایمان لایا تھا. تو اللہ عز و جلال نے فرمایا، ماہ سیدہ رحمی کیا ہوا؟ قالت هذا مقام العائد بك من القطيع، یہی تو وہ جگہ ہے کہ میں آج انصاف طلب کر سکتی ہوں. اگر کسی نے مجھے توڑا تو ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے فرمایا، الا ترضین ان اصل من وصلک واقطع من قطعک، سیدہ رحمی تم راضی نہیں ہو اس بات پہ کہ جو تجھے جوڑے گا میری رحمت اس سے جڑ جائے گی، جو تجھے توڑے گا میرا تعلق اس سے ٹوٹ جائے گا. فقالت بلا یا رب، تو سیدہ رحمی کہنے لگی، کیوں نہیں اے میرے رب. قال فذاک، تو ایسا ہی ہوگا. پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اس آیت کو پڑھا، فہل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، وہ لوگ جو اللہ عز و جلال کے اس حکم کو پامال کرتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کی قطع رحمی زمین میں فساد کا باعث بنتی ہے، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے. آٹھویں فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو محبوب ترین عمل قرار دیا ہے. صحیح الجامع کی روایت ہے 166، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کون سا عمل اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے، سب سے پیارا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، احب الاعمال الى اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم. اللہ کے ہاں سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کرو. تو مومن کی صلہ رحمی یہ اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل ہے. نومی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کو افضل ترین عمل قرار دے دیا. سلسلہ صحیحہ کی روایت 891، صحابی نے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی بفواضل الاعمال، تمام اعمال سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنتی کے تین الفاظ بولے، صل من قطعک. سب سے افضل مومن بننا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ صل من قطعک، جو تجھ سے توڑتا ہے تعلق تم اس سے جوڑو. واعطی من حرمک، جو تجھے محروم کرتا ہے تم اسے دیا کرو. واعفو عمن ظلمک، جو تجھ پہ ظلم کرتا ہے تم اسے معاف کیا کرو. گنتی کے تین الفاظ، صل من قطعک، اس کے ساتھ جوڑو جو جوڑنا نہیں چاہتا، توڑنا چاہتا ہے. اس کو دیا کرو جو دینا نہیں چاہتا بلکہ محروم کرنا چاہتا ہے. اسے معاف کیا کرو جو تمہیں معاف نہیں کرنا چاہتا بلکہ تم پہ ظلم کرنا چاہتا ہے. اسے آپ اللہ عز و جلال کے ہاں سب سے افضل انسان بن جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دسویں فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے اعمال رکھے ہیں جن کی پکڑ بہت جلدی ہو جاتی ہے، اور کچھ ایسے اعمال رکھے ہیں جن کا بدلہ اللہ فوراً عطا کر دیتے. وہ اعمال جن کا بدلہ اللہ عز و جلال فوراً دے دیتے ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 918، ان اعجل الطاعت ثوابا، سب سے جلدی جس عمل کا اجر ملتا ہے صلۃ الرحم، وہ صلہ رحمی ہے. بلکہ فرمایا، حتی ان اہل البیت لِيَكُونُ فَجَرًا، حتیٰ کہ جن کے ساتھ یہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے وہ اگر فاجر بھی ہو، فَتَنْمُوا أَمْوَالُهُمْ،
تو صلہ رحمی کی وجہ سے اس کے مال میں بھی برکت آ جاتی ہے،
وَيَكْسُرُ عَدَدُهُمْ اِذَا تَوَاصَلُوا، اور ان کے اعداد بڑھ جاتے ہیں، ان کی افرادی قوت بڑھ جاتی ہے جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں،
وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ
يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ، ان الفاظ پہ غور کرنا چاہیے، جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں اللہ ان کی محتاجی کو دور فرما دیتے ہیں، ان کو کسی کا محتاج نہیں رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس حدیث میں یہ بیان کیا، جلدی کسی عمل کا اجر لینا ہے صلہ رحمی کرو، اور جلدی پکڑ کسی گناہ کی ہوتی ہے اس میں بھی آپ نے فرمایا قطع رحمی.
گیارہویں فضیلت،
اللہ عزوجلال ایسے انسان کے لیے ایک فرشتے کا بندوبست کر دیتے ہیں. یہ روایت ہے صحیح مسلم کی 22، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے آ کے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں،
اصلہم ویقطعونی،
میں تو صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں،
واحسن الیہم ویسیئون الی،
میں احسان کرتا ہوں ان سے وہ برائی کرتے ہیں،
واحلم عنہم
ویجہلون علی، میں تو حلم اور بردباری سے معاملات چلاتا ہوں وہ جہالت برتتے ہیں میرے ساتھ. اتنی باتیں سنی اور آپ نے فوراً فرمایا،
لئن کنت کما قلت فکأنما تسفهم المل ولا یزال معك من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلك. تین باتیں اس نے بیان کی کہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتے ہیں، میں احسان کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں، میں برداشت کرتا ہوں وہ جہالت برتتے ہیں. آپ نے جواب بھی تین چیزوں سے دیا. اگر آپ نے ایسا کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کے اور ان کے شیطان کے منہ میں مٹی ڈال دی. دوسری بات، اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو یاد رکھنا ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گا جب تک یہ کرتے رہو گے. اگر تم ایسا ہی کرو گے، میں تم تعالی ذلک، مستقل ایک فرشتہ نگران تمہارے لیے اللہ عزوجلال مقرر کر دیں گے، نگرانی بھی کرے گا اور تمہارے لیے دعائیں بھی کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حیثیت کو واضح کرتے ہوئے بارہویں بات اپنی زبان اقدس سے کچھ یوں بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری میں جس بیماری کے بعد آپ جانبر نہیں ہو سکے آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا ارحامکم ارحامکم، میرے صحابہ رشتہ داریوں کا خیال کرنا. آپ نے اپنے آخری وصیتوں میں یہ تین ہی وصیتیں فرمائی ہیں، الصلاة، لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا، اپنی متحتی میں کام کرنے والوں کا خیال کرنا. اور اس روایت میں کیا فرمایا، ارحامکم ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرنا، اپنی رشتہ داریوں کا خیال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی بات یہ سمجھائی کہ صلہ رحمی تو انسان کو دنیا اور آخرت میں ہر قسم کی ذلت اور پریشانی سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے پریشان تھے، سیدہ خدیجہ نے کن الفاظ سے تسلی دی، صحیح بخاری کی روایت ہے 4953، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، پریشان نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں
جو خصوصیات انسان یہ اختیار کر لے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. نمبر ایک، انک لتصل الرحم، آپ تو رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں. پہلا نمبر یہ بیان کیا. دوسرا، وتصدق الحدیث، آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. وتحمل الکل، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں. وتقر الضعیف، آپ بہت بڑے مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، حق بات جہاں ہو اس کی مدد کے لیے آپ ہر وقت تیار رہتے ہیں. چوبی فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور یہ قابل قدر خوبی بیان کی. کون سی خوبی؟ یہ پہلے پیغامات میں سے ایک پیغام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا. جب صحابہ کرام ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور حبشہ پہنچنے کے بعد بادشاہ کے سامنے، نجاشی کے سامنے پیش ہوئے، اور پیش ہونے کے بعد بادشاہ نے کچھ سوالات کیے. کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ جس نبی کی تم بات کر رہے ہو اس کی دعوت کیا ہے، یہ کہتا کیا ہے؟ تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاہم میں سے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ پیغام بتایا. کہا ہم بتوں کے پجاری تھے، ہم رشتہ داریوں کو توڑتے تھے، ہمیں اس پیغمبر نے آ کے سب سے پہلی بات سمجھائی کہ سچ بولا کرو، یہ سمجھائی کہ تم امانت میں خیانت نہ کیا کرو، یہ بات سمجھائی کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو. اتنی باتیں سننے کی دیر تھی کہ وہ جو عیسائیت کو مانتا تھا وہ بادشاہ کہنے لگا اگر اس کی دعوت یہ ہے تو یہ دعوت انبیاء کی ہے، کسی اور کی دعوت نہیں ہو سکتی. وہ واقعتاً سچا نبی ہے، وہ واقعتاً سچا نبی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیغام پہ ہی اس شخص نے اس کو قبول کر لیا تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اس کی حقیقت کو بیان کیا. قیامت کا دن ہوگا جس طرح باقی چیزیں گواہی دیں گی آپ کی بخشش کی، سفارش کریں گی آپ کی بخشش کی، جو صلہ رحمی کرنے والا ہے اللہ ذوالجلال کے سامنے صلہ رحمی اس کی سفارش کرے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور پندرہویں فضیلت اللہ ذوالجلال نے کچھ یوں بیان کی کہ صلہ رحمی کرتا ہی وہ ہے جس کی عقل سلیم ہوتی ہے. عقل سلیم کا مالک وہی ہوتا ہے جس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. سورۃ الرعد آیت کا نمبر ہے 19.
أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَن هُوَ أَعْمَى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
عقل والے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے تین باتوں کی توفیق دی ہے. یوفون بعہد اللہ، عقل سلیم ان لوگوں کے پاس ہوتی ہے جو انہوں نے وعدے کیے ہوں ان وعدوں کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، دوسری صلاحیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ عہد و پیما اور میثاق کے بعد اس کو توڑتے نہیں ہیں. تیسری صلاحیت ان کی یہ ہوتی ہے یصلون ما امر اللہ بھی، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو جوڑتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں. اور چوتھی صلاحیت عقل سلیم جن کے پاس ہوتی ہے ان لوگوں کی ہوتی ہے، وَيَخَافُونَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، ان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے. عقل سلیم کے مالک وہ ہیں جو خشیت الہی کو اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں. اور پانچویں صفت اس کی یہ ہوتی ہے، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے ڈرتے رہتے ہیں. اللہ عز و جلال ہر ایک کو عقل سلیم نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سولہویں یہ فضیلت بیان کی کہ جو صلہ رحمی کرنے والا ہے یہ جنتی ہے. صحابی روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 5983، صحیح مسلم 43. جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل، اللہ کے رسول ایسے عمل کی بات بتائیے، یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار، جو عمل مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار تھے، اس شخص نے آ کے سواری کی مہار کو پکڑ لیا اور یہ سوال کیا. آپ نے فرمایا، تعبد اللہ، پہلا کام یہ کرنا اللہ کی عبادت کرنا، لا تشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، وتقیم الصلاۃ، تم نماز کی پابندی کرنا، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وتصل ذا رحمک، اور تم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا، دوسری روایت کے الفاظ ہیں، دع الناقہ، تمہیں جنت کا راستہ تو میں نے دے دیا ہے، عبادت اللہ کی، شرک سے بچنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، رشتہ داریوں کو جوڑنا. پانچ باتیں بتائیں. فرمایا، دع الناقہ، اب تو اٹھنی کو چھوڑ دو. اس شخص نے مہار کو چھوڑا، فلما ادبر، اور خوشی سے وہ دوڑ گیا. جب وہ جا رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں کہیں. پہلی بات، ان تمسک بما امر به دخل الجنہ. میرے صحابہ گواہ رہنا، یہ پانچ چیزوں پہ اگر اس نے پابندی کی تو یہ جنت میں داخل ہوگا. اور دوسری روایت میں آتا ہے، کسی نے دیکھنا ہے جنتی تو یہ دیکھو جنتی جا رہا ہے، اس کو دیکھ لو. تو صلہ رحمی یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے مدینے والوں کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا تھا، افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرو، وصلوا باللیل والناس نیام، جب لوگ سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. آخری نقطہ، وہ کون سے اسباب ہیں جن کو اختیار کرنے سے انسان صلہ رحمی میں آگے بڑھتا ہے اور صلہ رحمی کی توفیق اسے مل جاتی ہے. سب سے پہلا سبب، الاخلاص. جب انسان کی نیت خالص ہوتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی عبادت ہے، یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے یہ عمل، تو اس اخلاص کی وجہ سے بھی انسان صلہ رحمی کے لیے تیار ہوتا ہے. خلوص نیت، اخلاص بھی انسان کو تیار کرتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، تو انسان کو اللہ سے اخلاص مانگنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ میری نیت کو خالص کر دے، تو پھر بہت سارے راستے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں. دوسرا طریقہ اور دوسرا سبب جس سے صلہ رحمی آسان ہو جاتی ہے اور ایک انسان صلہ رحمی کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، التفکر فی فضائل وثمرات صلۃ الرحم. آپ نے ابھی اختصار کے ساتھ 16 فضیلتیں سنی ہیں. جب انسان ان کو یاد کرتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، تو انسان کا دل اس بات پہ تیار ہوتا ہے کہ اس قدر یہ نعمتوں کا مجموعہ ہے کہ کس طرح دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جنت کا یہ وارث بنتا ہے. تو ان احادیث کو پڑھنے، سمجھنے اور یاد کرنے، اور اللہ نے جو فضیلتیں بیان کی ہیں، جو حدیث نے فضیلتیں بیان کی ہیں، ان میں غور و فکر کرنے سے بھی انسان صلہ رحمی کے لیے تیار ہوتا ہے. تیسرا سبب جس سے انسان صلہ رحمی کے لیے تیار ہوتا ہے کہ اگر میں نے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا تو مجھے کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس کی تفصیل تو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پیش کر پائیں گے. اور سب سے پہلی بات میں بیان کر ہی چکا کہ اگر قطع رحمی ہوگی تو اس کی مصیبت اور اس کا عذاب بہت جلدی جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا. جب انسان اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو دیکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے کہ قطع تعلق کرنے سے کون کون سی محرومیاں ہوں گی، تو پھر بھی انسان اس نیک کام کے لیے آگے بڑھتا ہے. چوتھا طریقہ، انسان صلہ رحمی کے لیے کس طرح تیار ہوتا ہے؟ جب وہ یہ احادیث ذہن میں لاتا ہے کہ اگر کسی پہ خرچ کیا جائے، کسی کے سامنے مسکرا کے خندہ پیشانی سے ملاقات کی جائے، اور کسی کے ساتھ خیرخواہی کی جائے، تو کس قدر عظیم انعامات کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ ان انعامات کی محبت میں اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو تکلفات میں نہیں پڑنا چاہیے. کیسے تکلفات میں؟ غلطی اور کوتاہی جس طرح رشتے دار سے ہوئی ہے وہ ہم سے بھی ہو سکتی. اس لیے کسی بھی کمی اور کوتاہی پر شدت اختیار کر لینا اور انسان اس شدت کی وجہ سے ان کو دور کر بیٹھے، اس شدت پہ کنٹرول کرنا، تکلفات سے کنٹرول کرنا، اپنائیت کو عام کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا تو حکم ہے ہی ہے، یہ میرا خون بھی ہے، تو ان باتوں کو سوچنے سے بھی انسان اس نیکی کے لیے تیار ہو جاتا. پانچواں طریقہ جس سے صلہ رحمی قائم رہتی ہے، رشتہ داروں سے مزاح کرتے وقت بھی اعتدال رکھا جائے. جب بے جا انسان باتیں کرتا ہے، یا جھگڑے کو اچانک سے شروع کر لیتا ہے، یا بات ہی ایسی کرتا ہے مزاح کی جو لڑائی جھگڑے تک پہنچا دیتی ہے، اس لیے مزاح کے بھی کچھ اصول ہیں، انشاءاللہ آئندہ حدیثوں میں وہ 10 آداب ہم پیش کریں گے کہ آپ نے اگر کسی کو مزاح کرنا ہے تو اس کے آداب کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح تو کیا کرتے تھے، جیسے کہ ایک صحابی کو آپ نے فرمایا، یا ذل اذنین، او دو کانوں والے، تو وہ پریشان ہوئے تو اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں کسی کے تین بھی ہوتے ہیں، دو ہی ہوتے ہیں نا، تو میں نے بھی تو یہی کہا نا. جب ایک شخص نے آ کے کہا اللہ کے رسول سفر پہ جانا ہے، مجھے اونٹ چاہیے، کہا اونٹنی کا بچہ لے جاؤ. کہا وہ سفر کیسے طے کرے گا اونٹنی کا بچہ، مجھے اونٹ چاہیے. کہا اونٹنی کا بچہ لے جاؤ. جب دو مرتبہ ایسا کہا تو فرمایا، وَهَلْ تَلِدَ الْإِبِلُ إِلَّا النُّوقَ، مجھے بتاؤ اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت پوچھنے آئی کوئی مسئلہ اور بہت غمگین، لیکن آپ کا یہ اخلاق مبارک تھا کہ آپ کسی غم کو خوشی میں تبدیل کر دیا کرتے. آپ نے فرمایا، اس خامد کی بات کر رہی ہے، وہ آپ کا خامد ہے جس کی آنکھ میں کالا کالا ہے، وہ پریشان ہوگی، گھر جا کے کہتی ہے ذرا مجھے اپنی آنکھ دکھاؤ. کہا کیا ہوا کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی آنکھ میں کالا. کہا کہ دنیا کی ایسی آنکھ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا نہیں کی؟ یہ تو نہیں کہا کہ ساری ہی کالی ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے، انی لامازح ولا اقول الا حقا، میں بولتا حق ہوں، مزاح کرتا ہوں. مزاح میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے. ایک طریقہ یہ بھی ہے، آپ قطع رحمی کی طرف نہیں جائیں گے، صلہ رحمی کی طرف جائیں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کی ایک لسٹ بنائیں کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، اور طے کر لے کہ جتنی بھی مشغولیت ہے میں نے ان سے سلام کرنا ہے، میں نے ان کو ملنے جانا ہے، میں نے ان کو بلانا ہے، اس اہتمام کو اپنی زندگی میں لے آئیں تو آپ صلہ رحمی کے ان پہلوؤں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے جہاں سے بہت ساری صلہ رحمی ختم ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے اگر کوئی فوت ہو جائے تو وراثت کو فوراً پورا پورا تقسیم کرنے سے بھی صلہ رحمی قائم رہتی ہے، اور ہمیشہ ظلم جب ہوتا ہے کسی کو محروم کر دیا، کسی کا حصہ نہ دیا، یا وراثت کی تقسیم میں لیٹ کر دیا، یہ سارے وہ عوامل ہیں جس سے رشتہ داریاں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ رشتہ داری کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر کسی کا والد دنیا سے چلا جائے، وہ اگر اپنے چچا کے ساتھ، والد کے دوست کے ساتھ، والد سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ اور جن رشتہ داریوں کو جوڑ کے گئے ہیں ان کے ساتھ احسان کرنے سے بھی انسان کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس نے اپنے والدین کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، تو اس بنیاد پہ بھی اس کو نیکی کرنے کی یہ توفیق ملتی ہے کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا اجر چاہیے، تو پھر بھی وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب ایک شخص نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا آپ کی والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں، والدہ تو نہیں ہے۔ فرمایا اچھا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی ہاں خالہ زندہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم خالہ کے ساتھ نیکی کرنا، تمہارے اس گناہ کو اللہ معاف کر دیں گے۔ تو اس طرح کی باتوں کو ذہن میں لانے سے اور سامنے رکھنے سے انسان رشتہ داری کو بہتر طریقے سے چلانے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جلال سے دعا ہے اللہ عز و جلال ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جلال اس کے ثمرات کے سب کو مستحق بنائے، اور رشتہ داروں میں سے جو نیک ہیں اللہ عز و جلال ان کی زندگیوں کو برکتوں سے بھر دے، اور جو برائی کر رہے ہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ نصیب فرما دے، اور اس نیک کام میں ہمیں استعمال فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ عز و جلال اپنے محبوب کی صحبت نصیب فرمائے، رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ عز و جلال اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں، اہل کتاب کو سلام کرنے میں پہل کرنے کا حکم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تبدؤہم بالسلام، تم سلام کرنے میں پہل نہ کیا کرو، اگر وہ سلام کہہ دے تو تم جواب دیا کرو وعلیکم، کہ تم پر ہو جو بھی وہ سلام کہتے ہیں، کیونکہ اہل کتاب میں یہودی بھی آتے ہیں اور یہودی اکثر یہی کہتے تھے السلام علیکم، تجھ پہ موت ہو، تو جواب اتنا ہی دیا جاتا وعلیکم۔ کیا عورت کا پردہ نہ کرنا اور ڈھٹائی سے نصیحت کے بعد بھی اس پر ڈٹا رہنا کبیرہ گناہ ہے؟ اور خاندان میں پائی جانے والی ایسی خواتین کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ ایسی خواتین کے ساتھ احسان کا سلوک ہی کرنا چاہیے، ان کو سمجھایا جائے اور ان کو اپنائیت دے کے دلائل پیش کیے جائیں اور حجت قائم کی جائے، اور حجت قائم کرنے کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ قطع تعلق سے ان کو کوئی نیکی کی طرف رغبت ہوگی یا کچھ شرم آئے گی تو پھر قطع تعلق کرنا چاہیے، یہ اس کے لیے بہتری ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قطع تعلق سے مزید بگاڑ پیدا ہوگا تو پھر قطع تعلق کی بجائے کچھ کنارہ کر کے تعلق کم کر لیا جائے اور اس کی دعوت جو ہے وہ جاری رکھی جائے۔ اگر کوئی شخص بقرہ یعنی گائے ذبح کرتا ہے صدقے کی نیت سے کسی کو دینے کے لیے، اگر اس میں سے کچھ حصہ رکھ لے تو کیا اس میں حرج ہے؟ ایک ہوتا ہے صدقہ عامہ، ایک ہوتا ہے صدقہ خاصہ۔ صدقہ عامہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز ذبح کرنی ہے یا کچھ چیز میں نے کچھ مسلمانوں کو کھلانی ہے، خود بھی کھا سکتا ہے لوگوں کو بھی کھلا سکتا ہے۔ ایک ہے صدقہ خاصہ کہ میں نے یہ صرف تقسیم ہی کرنی ہے لوگوں کو، یا میں نے صرف مسکینوں کو کھلانا ہے، تو اس میں انسان کو اسی طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ نکاح کرنے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ نکاح کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے، نسبت ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے، نسبت ہمیشہ۔ آج مسلمان اس پہ پریشان ہوتے ہیں کہ نسبت کے لیے 6 مہینے پہلے بات ہو، نکاح کے لیے بعد میں ہو۔ اسلام نے ایسا کوئی تصور پیش نہیں کیا، ان تکلفات کی بات نہیں کی۔ اسلام یہ کہتا ہے ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها و تیسیر رحیمها، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے، اس کی منگنی آسانی سے ہو جاتی ہے، نسبت آسانی سے طے ہو جاتی ہے، اس کا مہر آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس کو اولاد اللہ جلدی عطا کر دیتے ہیں۔ نیک لوگ یہی کہا کرتے تھے، نحب الخیر ونجد فیکم الخیر، ہم خیر کو چاہنے والے ہیں اور خیر آپ لوگوں میں ہمیں نظر آئی ہے۔ ولعل اللہ یجمعنا علی خیر، دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خیر پہ جمع فرمائے۔ وہ آگے سے کہتے علی خیر طائر، بہت اچھا پیغام ہے، اور نسبت ہو جاتی۔ نکاح کے لیے گنتی کی 3 چیزیں، ولی کی اجازت، ولی کا ہونا، 2 عادل گواہ اور مہر۔ لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، ولی کے بغیر، ولی کہتے ہیں باپ، باپ نہیں تو چچا ہے، وہ نہیں تو ماموں ہیں، عصبہ جو بن سکتے ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اور 2 عادل گواہ جو صحیح گواہی دینے والے ہیں، نکاح ہو جاتا۔ اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سمجھایا تھا، اگر کوئی باپ کہہ دیتا ہے کسی کو کہ میں اوجبت علیک، اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرتا ہوں، اور آگے سے وہ شخص کہہ دے قبل تو مجھے قبول ہے، تو نکاح ہو جائے گا، بغیر خطبے کے بھی ہو جاتا ہے اور خطبے کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 عادل گواہ کا ہونا اور ولی کا ہونا یہ شرط ہے۔ مہر اتنا رکھے جتنا اس کو اللہ نے طاقت دی ہے، وہ چاہے تو 150 کے جی سونا دے سکتا ہے، جس کو قنطار کہتے ہیں، وہ آتے تم احداہن قنطارا، وہ چاہے تو کچھ بھی نہ دے، اگر اس کے پاس نہیں ہے وہ چند صورتیں پڑھا دے جو اس کو یاد ہیں، صحابی کو صورتیں یاد ہی اللہ کے سننے، اس پہ ہی نکاح پڑھا دیا۔ کیا لڑکی کو بھی مسجد میں لے جا کر اس کی رخصتی مسجد سے کی جائے؟ نہیں۔ یہ تصور جو آج دنیا میں ایک انوکھا پیدا ہو گیا کہ ہم اپنی بچی کو مسجد سے ہی رخصت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کس بیٹی کو مسجد سے رخصت کیا تھا؟ کس صحابی نے اپنی بیٹی کو مسجد سے رخصت کیا تھا؟ اسلام کے اس مزاج کو پیش کیا جائے جو مزاج فطرتی ہے۔ یہ تکلفات، حالانکہ مسجد بہت مبارک جگہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ نے اس عمل کو اختیار نہیں کیا، تو آپ گھر سے بھی فارغ کر سکتے ہیں، آپ کسی ہال میں بھی جا سکتے ہیں، ہاں اسراف سے بچ جائیں، لیکن مسجد میں کتنے لوگ جا ہی نہیں سکیں گے اور کتنے لوگوں کے لیے شرعی پابندی ہوگی۔ تو آپ امت کو کسی مصیبت میں ڈالنے کی بجائے اس عام ماحول میں ہی رہیں جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے۔ نکاح والے دن کا کھانا لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کیسا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ایک تشدد کی کیفیت آ جا گئی۔ کچھ لوگوں نے نہ جانے یہ رویے سیکھے کہاں سے ہیں، اور معروف ہو گیا اب تو، اس قدر وائرل ہوگی چیزیں، برات یہ حرام ہے، یہ کھانا بھی حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ تشریف فرمائیں، انصار کے لوگ، عورتیں بھی آ رہی ہیں، بچے بھی آ رہے ہیں، مرد بھی آ رہے ہیں، کہاں سے واپس آ رہے ہیں؟ من عرس، شادی سے واپس آ رہے ہیں، اور آپ نے کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ اگر میں کسی وادی میں چلتا تو میں انصار کی وادی میں چلتا، اگر میں یہاں ہوتا مدینے میں پہلے تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ ان کی تعریف کی، اور وہ کہاں سے آ رہے تھے؟ شادی سے آ رہے تھے۔ تو اگر شادی سے بچے اور عورتیں اور مرد آ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے انہیں منع نہیں کیا، کون ہے جو منع کرنے والا ہے؟ ہاں یہ رویہ غلط ہے کہ میں اپنی ناک بڑھانے کے لیے اور اس کو اونچا کرنے کے لیے کہوں کہ بھائی میں تو اپنے بیٹے کی بارات میں 200 لوگ لے کے آؤں گا۔ نہیں، آپ دوسرے کو مشقت میں نہ ڈالیں، مہمان نوازی کا اجر ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جتنے لوگ آنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں،
تو آپ ان کو ایک عدد بتا دیں چلے جائیں، کوئی حرج نہیں. اگر کسی کے پاس کوئی گیا ہے، مہمان ہے، حدیث کہتی ہے الضیافۃ ثلاثۃ ایام، تین دن تک مہمان نوازی کرنا ضروری ہے، اور اگر تین دن سے زیادہ بھی آپ کسی کو کھلاتے پلاتے ہیں فوا صدقہ، یہ صدقہ ہے. یعنی ضیافت کے اصول کو بھی ٹھکرا دیا، اور اپنی کشید کی گئی سوچ کے مطابق اس کا رد بھی کر دیا، اور صحابہ گئے ہیں. اچھا ان سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو آپ نہ کھائیں، خود پکا کے لے جائیں. اگر آپ اتنے ہی ہیں تو آپ خود پکا کے لے جائیں. لیکن کیا یہ اچھا ہوگا کہ آپ کسی معزز مسلمان کو بے عزت کرنے کے لیے، شرمندہ کرنے کے لیے یہ ایسا رویہ اختیار کریں؟
آپ کی بھی عزت ہے تو اس کی بھی عزت ہے.
ہاں یہ رویہ غلط ہے کہ آپ پابندی لگا دیں کہ ہم یہ کھائیں گے، لسٹ پہلے بھجوا دیں،
جو اللہ نے دیا ہے جو پکائیں گے آپ کھا لیں.
اسی طرح کا یہ رویہ بھی اس وقت معاشرے میں وائرل ہے، جہیز حرام ہے اور لعنت ہے، اور پتہ نہیں جہیز کہتے کس کو. جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا فی خمیل ووسادت وقربہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھیجا ہے خمیل، وسادہ، وقربہ.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلینکٹ بھی دیا ہے، آپ نے پیالہ بھی دیا ہے، آپ نے آٹا بنانے کے لیے چکی بھی دی ہے، اور مسلح بھی دیا ہے. والدین جو دینا چاہتے ہیں، آپ کون ہیں پابندی لگانے والے؟
رویہ برا یہ ہے
کہ یہ ذمہ داری اصل میں مرد کی ہے کہ وہ گھر بنائے اور اس گھر میں شادی کر کے اپنی اہلیہ کو لائے.
رویہ غلط یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں ایک نیک عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، وہ لسٹ بھجواتا ہے کہ یہ سامان چاہیے. یہ رویہ غلط ہے. مرد قوام ہے، مرد ذمہ دار ہے، اس کو مہیا کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی والدین دینا چاہتے ہیں کچھ، آپ کون ہیں روکنے والے؟ والدین تو ساری زندگی دیتے رہتے ہیں، والدین نے تو کبھی محروم کیا ہی نہیں ہے. آپ پابندی لگانے کی کون سی دلیل پاتے ہیں کہ آپ ہاں ہاں تم ایک چیز بھی گھر سے نہیں لاؤ گی؟ کیوں نہیں لائے گی وہ؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں لے کے گئی تھی؟
اس لیے تشدد کی طرف انسانیت کو نہیں لے جانا چاہیے. اس کو تقویٰ نہیں کہتے کہ آپ اپنی من مرضی سے لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں. تقویٰ وہ ہے جس کا حکم قرآن نے دیا ہے، جس کا حکم حدیث نے دیا ہے. جو رویہ غلط ہے صرف اس کو غلط کہیں، جو رویہ غلط نہیں ہے اپنے پاس سے حلت و حرمت یہ اللہ بیان کرتے. آپ کسی چیز کو حلال نہیں کہہ سکتے، آپ کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے، حلت و حرمت کے مجاز ہی نہیں آپ. یہ اللہ کے کام ہیں، شارع وہ ہیں جو اللہ نے حکم دیا، جس کے رسول نے سکھایا، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. تو ہمیں اس رویے سے تو باز رہنا چاہیے کہ انسان مطالبے کرتا رہے کہ مجھے گاڑی بھی ملنی چاہیے. اور کتنے لوگ کچھ عقل مند بھی ہوتے ہیں، وہ ایک آدمی بیچارہ جس نے دیکھا کہ صورت حال ہی ایسی ہے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو لسٹ آ جاتی ہے، اس نے کہا چلو یہ بھی کام کر ہی لیتے. اس نے سارا سامان تیار کیا، جب وہ تشریف لائے کہا لے جاؤ. کہا نکاح کب ہوگا؟ کہا کون سا نکاح؟ کبھی ہم نکاح کرنے؟ کہا تم سامان لینے آئے تھے، تم اکیلے بھی آ سکتے تھے، چلو زیادہ لوگ آگے ہو، لیکن میں نے ٹرک میں رکھوا دیے ہیں، آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا، آپ لے جائیں. کہا نہیں نکاح. کہا کون سا نکاح؟ تم نے شادی اس نیت سے کی ہے کہ یہ سامان ملے گا، میں مالدار ہوں، لے جاؤ یہی ہے تمہارے لیے، تمہارے گھر میں یہ نہیں ہوگا، آپ لے لو. کس قدر عجیب سوچ ہے، جس نے 18 سے 20 سال بیٹی کی پرورش کر کے اسے زندگی گزارنے کے دستور سکھا کے اور آپ کے حوالے کر دی ہے، سچ بتائیے اس نے چھوڑا کیا ہے؟
جس نے دل کا ٹکڑا تمہیں دے دیا ہے، اس نے کچھ چھوڑا ہے؟ کھربوں روپے بھی کو دے دے، کبھی کسی کو بیٹا یا بیٹی مل سکتی ہے؟
اس بات کی اگر کسی کو سوچ آ جائے تو ان غلط رویوں سے وہ بچا رہے. اور آج سچی بات یہ ہے کہ اگر رپورٹس پڑھیں تو پتہ چلتا ہے، اور میں ایک دن سوچ رہا تھا، پہلے بھی غالباً بتایا، کہ رپورٹ بنانے والے لکھتے ہیں کہ 55 لاکھ بچیاں اس وقت صرف اس غم سے اور اس کام کو مکمل نہ ہونے کی وجہ سے وہ فوت تو ہو چکی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو سکی کہ جہیز تیار نہیں ہے. بہت بڑا ظلم ہے. یہ معاشرے کا بہت بڑا ظلم ہے جو لوگ ایک دوسرے پہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ اس کا حکم دیا ہے اور نہ ان رویوں کی طرف جانا چاہیے. ایک شخص اپنے فوت شدہ والد کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہے, اس کی دو بہنوں کے گھر کے معاملے کچھ کمزور ہیں, شوہر کم کماتے ہیں, کماتے ہی نہیں, اور نظر سسرالی رشتہ داروں پر ہے. کیا بیٹا صلہ رحمی کرے, بہنوں پر خرچ کرے, یا باپ کا صدقہ جاریہ کرے؟ بھائی کے لیے اللہ نے اگر مال دیا ہے تو حدیث کے الفاظ ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلی مجلس میں اس کی تفسیر بھی بیان کریں گے, اور آپ پچھلی مجالس میں سن بھی چکے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ صدقے کا معاملہ کرنا اگر وہ اس کے مستحق ہیں تو دو اجر ملیں گے, صدقۃ و قرابہ. رشتہ داری کا اجر الگ ملے گا کہ رشتہ داری کو جوڑا, اور صدقے کا اجر الگ ملے گا. تو اگر واقعتاً وہ اس چیز میں وہ ضرورت مند ہیں تو پھر اس کے خرچ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.